الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نیکیوں کا موسم بہار آ گیا, جس میں فرض ایک فرض 70 فرض کے برابر, ایک فرض ادا کرے گا تو 70 فرض کا ثواب پائے گا. مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں, جامع مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 500 گنا ہے. گھر میں نماز پڑھی ایک گنا, جامع مسجد میں 500. 500 کو رمضان شریف میں 70 گنا کر دیجئے, 70 سے ضرب دے دیجئے, کتنا بن جاتا ہے؟ 35,000 ہو جاتا ہے. حساب دان بیٹھے ہوئے 35,000 ایک نماز کا ثواب مسجد میں اب 35,000 مل رہا ہے. پانچ نماز پڑھی اب اس کو 5,000 دے دیجئے تو 1.5 لاکھ کے قریب ہو جائے گا, 1.75 ہو گیا. اس کے علاوہ جو وہاں تسبیحات پڑھی, ذکر کیا, درود شریف پڑھی, استغفار پڑھا, وہ الگ. جانے میں جو قدموں پہ نیکیاں ملی وہ الگ. موسم گرم ہے, پیاس کی بھی شدت ہے, اور جو ہے پسینہ بھی نکل گیا, تو اب یہ سارے ثواب جو ہے اس پر مزید در مزید. تو اللہ تعالی اس مہینے میں کہتے ہیں خزانے لوٹا دیتے, رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں. جنت کے جو رحمت کے دو دروازے جو کھل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے, تو فرمایا اس کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہی ہے کہ جو نیکیاں غیر رمضان میں تھیں جس کا ثواب کچھ کم تھا, اب وہ کئی گنا بڑھتا ہوا مل رہا ہے. نفل پڑھ لی, نفل 70 نفل کا جو ہے وہ فرض کے برابر, تو پھر اس کو بتلائیے کہ وصول کرنا چاہیے. اچھا اب یعنی ایک تو یہ ہے کہ کیا تو یہ ملا, خدا نخواستہ نہیں کیا تو اتنا ہی نقصان ہو گیا. نقصان ہو گیا نا, تاجر جو ہوتا ہے وہ نقصان کو پہلے دیکھتا کہ یہ نقصان نہیں ہونا چاہیے, فائدہ ہو یا نہ ہو نقصان نہیں ہونا چاہیے, اور جب نقصان نہیں ہوا تو لازماً فائدہ ہی ہوا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ممبر والی حدیث ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین, دوسرے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین, تیسرے درجے میں قدم رکھا تو فرمایا آمین. تو صحابہ کرام نے بعد میں دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے ایک ایسی بات دیکھی ہماری سمجھ میں نہیں آئی. تو فرمایا کہ جب میں نے پہلے درجے پہ قدم رکھا, اب یہ تین باتیں ہیں اس میں آگے پیچھے جو ہے ہو سکتا ہے کون سی بات پہلے ہوئی. تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کو میرے سامنے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑے. تو میں نے کہا آمین. پھر جب دوسرے درجے پہ قدم رکھا تو جبرائیل اسلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو اس کے بوڑھے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں ملے اور وہ ان کی ایسی خدمت نہ کر لے کہ اس پر جنت واجب ہو جائے. میں نے کہا آمین. تیسرے درجے پر جب قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کو رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ملے اور وہ اس میں اپنی بخشش نہ کروا لے. میں نے کہا آمین. یہ مفہوم عرض کیا میں نے. تو اس میں وعید بھی ہے نا, ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نے کیا تو صرف فائدہ, نہیں کیا تو کوئی بات نہیں. نہیں, کرنا پڑے گا, کرنا پڑے گا. اور جو ہے اس حدیث شریف کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ اس میں ایسی محنت جو ہے کیوں نہیں کی کہ بخشش کے مستحق ہو جاتے, اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاتے. اللہ کی رحمت اتنی وسیع تھی, سارا سال جو ہے وہ اہتمام نہیں کیا, وہ ویسا اہتمام نہیں کیا. تو اب اس ماہ میں جبکہ فرمایا کہ شیاطین بھی قید کر دیے جاتے, اب جو ہے ایک دشمن ہے وہ ہے ہمارا نفس. عام دنوں میں دو دشمن ہوتے ہیں, شیطان ہوتا ہے بیرونی دشمن اور نفس اندرونی دشمن. شیاطین کو اللہ تعالی نے قید کر دیا تو ایک دشمن کم ہو گیا, اب ایک رہ گیا, آسان ہو گیا. اب اللہ فرمایا کہ جب اتنا آسانی دے دی اور ماحول ہے نا جیسے چاند نکلتا ہے رمضان کا ماحول بدل جاتا ہے, ایک دم سے تبدیلی آ جاتی ہے اور ابھی کچھ تھا ابھی کچھ ہو گیا تھوڑی دیر پہلے. یہ ساری اللہ تعالی کی رحمتیں اور عنایتیں اور آسانیاں ہیں اعمال کرنے کے لیے کہ اس مہینے کو چھوڑو نہیں. جس مہینے کا انتظار آپ علیہ الصلوۃ والسلام چھ مہینے سے فرمایا کرتے تھے اور دو مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھنا شروع فرما دیتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب اور شعبان وبلغنا الی رمضان. یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. تو یہ دو مہینے پہلے سے دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں. کس کے اشتیاق میں؟ رمضان شریف کے اشتیاق. تو کیا شان ہوگی اس ماہ کی؟ تو جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے. اگر آدمی نیکی کمانے کی فکر میں لگ جائے تو گناہ پھر خود بخود نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا, اب وہی وقت جو ہے نماز کی فکر میں ہے, نوافل کی فکر میں ہے کہ جب ایک نفل ستر مل رہے ہیں, معاف کیجیے گا, ایک نفل فرض کے برابر ہو گیا تو کیوں نہ نفلیں پڑھوں زیادہ زیادہ. تو اب وہ وقت اس کا جو کسی دوسرے کام میں صرف ہوتا وہ اب نیکی میں صرف ہوگی. سبحان اللہ پڑھ رہا ہے, الحمدللہ پڑھ رہا ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, درود شریف, استغفار, جو بھی چیز ہے, چار کلمات. فرمایا چار کلمات کی کثرت کرو, توحید کا اقرار, استغفار کرو, توبہ کرو, جنت طلب کرو, جہنم سے نجات چاہو, پناہ چاہو. چار کلمات کی کثرت کرو تو چاروں کو ایک جگہ جمع فرما دیا, لا الہ الا اللہ, نستغفر اللہ, نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. سب کے لیے ہوگی, ہم نے اپنے لیے بھی مانگ لی, پوری امت کے لیے مانگ لی. الف کا صیغہ استعمال ہوگا اسالو کا تو صرف اپنی ذات کے لیے ہوگا, نون کا صیغہ استعمال ہو جائے گا نسالو کا تو سب کے لیے ہوگی, پوری امت کے لیے ہوگی. لا الہ الا اللہ, نستغفر اللہ, نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. تو یہ یعنی ویسے عام حالات میں کیونکہ کام کاج سے جس کو چارہ نہیں ہے, کام پہ جا رہا ہے, کام کر رہا ہے, دفتر میں ہے, کاروبار میں ہے, تو وہ اس کی کثرت کرے, زبان پہ اس کو چڑھا لے, اور جب ویسے موقع مل گیا تو قرآن مجید سامنے رکھ لے, قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دے, مسجد میں وقت نکال کے چلا جائے, وہاں قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کر لے, فرائض کا اہتمام کر لے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی جو خاص تعلیم تھی وہ یہی تھی کہ دیکھو بھائی ہم زیادہ مجاہدے نہیں بتلاتے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ جو ہے بھائی ہمارے ہاں تو زیادہ بولا ہی نہیں جاتا وظیفے، یہ مقصد نہیں کہ ہم کریں ہی نہیں، ہے نا، یہ تو کہنا چاہیے کہ ایک درجہ دے دیا گیا، جو حضرت کا فارمولہ ہے نا کہ گناہ ایک نہ کرو، فرائض پورے کرو، فرائض پورے کرو، گناہ ایک نہ کرو، لیکن یہ سمجھیے کہ ایک ابتدائی درجہ ہے نا، کہ نہ ایک آدمی جو فرائض کی بھی وہ نہیں کرتا تھا اور جو ہے اس کو ہم ایک پہلے شروع میں ہی اگر وظیفے بتانا شروع کر دیں اتنا یہ وظیفہ پڑھ لو اور یہ وظیفہ پڑھ لو تو بیچارہ آئے گا ہی نہیں، وہ بھی فرائض ہی کی پابندی نہیں کر رہا ہے، تو حضرت والے نے دین کو آسان کر کے پیش کیا کہ بھائی تم فرائض تو کرو، فرائض کرو اور گناہ نہیں کرو، بس اتنا کام کر لو، تو لازمی بات ہے لا محالہ جب گناہ نہیں کرے گا جیسا بھی عرض کیا میں نے تو پھر نیکی کرے گا نا، وہ وقت بچا عادت پڑ گئی گناہ چھوڑنے کی تو کیا کرے گا، اب نیکی کرے گا ان اوقات میں، تو لیکن اصل یہ حضرت فرمایا کرتے تھے فرائض پورے کرو، فرائض کا اہتمام کرو اور جو ہے گناہ ایک نہ کرو، اور فرائض کے ساتھ ساتھ واجبات اور سنت موقع، یہ ہے مقصد، فرائض واجبات سنت موقع یہ پورے کرو، اگر کسی میں زیادہ ہمت نہیں ہے زیادہ وہ نہیں ہے تو کم سے کم یہ پورے کرے، ہاں گناہ ایک نہ کرے تو انشاءاللہ امید ہے کہ پار لگ جائے گا، لیکن جیسے اللہ کو توفیق دے دیں فرصت ہو گئی اور جو ہے اب فوراً لگ گئے عبادت میں لگ گئے طاعت میں لگ گئے، سمجھ گئے نا، اور نیت تو کر لینا، نیت رکھے جیسے میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، مزار شریف کے متعلق دو تین باتیں فرماتے تھے، اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ بھئی دیکھو رمضان شریف میں جو عمل شروع کیا جاتا ہے تو اس کو پورا سال کرنے کی توفیق مل جاتی، جس بات کو شروع کیا جائے تو پورے سال عمل کی توفیق مل جاتی، جیسے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ جو ہے آج اس کی تکرار ہو رہی ہے مختلف عنوانات سے، کہ جس کا رمضان سکون سے گزرا یکسوئی سے گزرا اس کا پورا سال سکون سے اور یکسوئی سے گزرے گا، اور جس کا رمضان منتشر گزرا تو اس کا سال پھر اسی اعتبار سے منتشر گزرتا، اس لیے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان یکسوئی سے سکون سے گزار لے، بلا ضرورت سفر نہ کرے، بلا ضرورت مصروفیات کو نہ طاری کرے، اور اپنے کاموں کو رمضان سے پہلے پہلے سمیٹ دے تاکہ یہ ایک مہینہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کرم سے توفیق سے یکسوئی کے ساتھ گزر جائے۔ تو والد صاحب جو بات فرماتے تھے وہ ایک بات تو یہ فرماتے تھے کہ جس چیز کو شروع کیا جائے گا اس کی توفیق پورا سال ہو جاتی ہے، کوئی اشراق کی جو ہے ادا کرنا شروع کر دے، نماز اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، تو اس کو توفیق مل جائے گی انشاءاللہ تعالی، اور اس مہینے میں تہجد کا پڑھنا آسان ہے، بتاتے تھے صبح اٹھتا ہے آدمی سحری کے لیے اٹھتا ہی ہے، سحری کے لیے اٹھا تھوڑا سا پہلے اٹھ جائے اور وضو کر لے، منہ تو دھوتا ہی ہے نا، اسی میں وضو کر لے، وضو کر کے دو چار رکعتیں پڑھ لے، اس کے بعد سحری کر لی، ہو گئے تہجد، تھوڑی سی نیت کرنے سے وہ جو ہے کام ہو جاتا ہے، اٹھنا ہی ہے بھائی، اٹھ کے منہ تو دھونا ہی ہے، وہ کلی کرنا ہی ہے نا، برش کرنا ہی ہے، مسواک کرنا ہی ہے، اسی میں تھوڑا سا ایک دو چیز اور بڑھا لی، ہاتھ پورا دھو لیا وضو ہو گیا، پیر دھو لیا وضو ہو گیا، پھنسا کر لیا وضو ہو گیا، اور آ کر کے پہلے بچائے اس خان میں بیٹھنے کے پہلے مسلح میں بیٹھ کے دو چار پڑھ لی، اور موقع ہے دیکھا وقت ہے تو دعا کر لی، زیادہ وقت نہیں ہے تو ایک مختصر سے دعا پڑھ لی، اللہم اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. سب کی بخشش ہوگی, سب کی بخشش میں اس میں آ گئی, زندہ کی, مردے کی, ہے نا, عورتوں کی, مردوں کی, جامع دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح سے فرماتے تھے, یہ جو ہے تہجد کی مداومت کی اس میں نوید ہے کہ یہ شخص جو اگر اس ارادے سے اس کو شروع کر دے گا تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سارا سال جو ہے وہ تہجد کی توفیق دے دیں. دوسری بات جو فرماتے تھے وہ یہ کہ افطار کے وقت یہ قبولیت کی گھڑی, اس وقت اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ سارے کام چھوڑو اور جا کر میرے روزے دار بندوں کی دعاؤں پر آمین کرو. تو وہ ان کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. اب سوچئے کہ اس وقت کو کوئی آدمی ضائع کر دے اور ادھر کی ادھر کی باتوں میں گزار دے, یا اللہ معاف کرے آج کل ٹی وی ریڈیو کے سامنے بیٹھا رہے, تو کتنی بڑی محرومی کی بات. یہ تو ایسا ہی ہوا کہ جیسے دن بھر مزدوری کی, مزدور نے دن بھر مزدوری کی اور جب مزدوری لینے کا وقت آیا تو غائب ہو گیا, چلا گیا, مزدوری نہیں لی. تو سمجھیے کہ یہ مزدوری ملنے کا وقت, اللہ تعالیٰ کی جو ہے عنایت کا وقت ہے, اور اللہ اس وقت اتنے خوش ہوتے ہیں اپنے بندوں سے, اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی کہ اپنے جو ہے معصوم فرشتے معصوم ہیں انہیں حکم ہو رہا ہے کہ جا کر کے ان کی دعاؤں پہ آمین کرو. تو والد صاحب جو ہے جم کے دعا کرو, گھر کی خواتین کو جو ہے کہتے تھے بھائی جتنا پکانا چکانا ہے وہ 20-25 منٹ پہلے پکا چکا لو اور بیٹھ جاؤ, کیونکہ عمر یہی ہوتا ہے کہ وہ آخر وقت تک پکاتی چکاتی رہتی ہیں, پورا ہی نہیں ہوتا, ہے نا. اور آج کل تو ریس چل رہی ہے نا, لوازمات کی, افطار کی ریس چل رہی ہے, پتہ نہیں کتنی نئی نئی طرح کی چیزیں بن رہی ہیں. مطلب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے بس روزہ افطار ہی کے لیے ہے بس, اور وہ پورے معاشرے میں یہ چیز پھیلی ہوئی ہے کہ بس ابھی یہ چیز بن جائے اور یہ چیز بن جائے اور یہ چیز بن جائے, ہے نا, تو کیا ہوگا پھر, وہ تو وقت تھوڑا پڑ جائے گا ان کو. تو یہ عبث ہے, یہ لغو کام ہے جس میں سمجھیے کہ ہم لگ چکے ہیں, اس کو ترک کرنے کی ضرورت ہے. جو کام کرنا ہے بہرحال, اگر کچھ پکانا بھی ہے ایسی چیز بھی تو پہلے پہلے کر لو, اور اس کے بعد 20-25 منٹ پہلے سے دسترخوان پہ بیٹھ جائیں گھر کے سارے افراد, اور اس کے بعد بیٹھ کر کے اپنا ذکر اذکار میں, تسبیح میں اور دعا میں مشغول ہو جائیں. یہ ملنے کا وقت ہے نا, اس وقت اللہ تعالیٰ دینا اللہ نے. اور ہر روز 10 لاکھ ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی, ان کی بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں جو روزانہ, اور آخری روزے میں پورے مہینے کا مجموعہ وہ آخری روزے میں اتنے لوگ جہنم سے آزاد کی جاتے ہیں. حساب کتاب چل رہا ہے, پہلا عشرہ رحمت, دوسرا عشرہ مغفرت, تیسرا عشرہ جہنم سے نجات. تو بعضوں کے لیے تو اس کی ترتیب کیا ہے, فرمایا بعضوں کے لیے تو یہ جو شروع ہی سے رحمت ہی رحمت ہے, جو نیکوکار ہیں, جو پہلے سے نیک ہیں, صالح ہیں, گناہ سے بچتے ہیں, اعمال کے پابند ہیں, ہے نا, فرمایا ان کے لیے تو شروع ہی سے رحمت شروع ہوگی. بعضوں کے لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ 10 دن روزے رکھے, توبہ تلّہ کیا, روئے گائے, ذکر اذکار کیا, تو پھر کیا ہوا, دوسرے عشرے سے ان پہ کرم ہو گیا. کرم تو پہلے ہی شروع سے ہو جاتا ہے لیکن خاص دوسرے ہفتے سے شروع ہو گیا, یعنی بخشش ہو گئی, بخشش کے فیصلے ہو گئے. اور مزید تیسرا عشرہ اللہ تعالیٰ پھر جو ہے اس میں جہنم سے خلاصی کا عمومی فیصلہ فرماتے ہیں جس کا ایک مظہر اپنے افطار کے وقت شروع ہوتا ہے کہ اس وقت اتنے لوگ جہنم سے خلاصی کیے جا رہے ہیں اور آخری روزے میں جو ہے مجموعہ ان کا. تو بس کہنا چاہیے کہ سمیٹنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ تو پتہ نہیں کیا کچھ اس مہینے میں ان کی عنایات ہیں, ہم کتنا لے رہے ہیں اس کا ہم نے اپنا مراقبہ کرنا ہے, اس کا تجزیہ کرنا, مطلب ہم میں سے ہر ایک یہ دیکھے کہ میں کس طرح سے وقت گزار رہا ہوں, یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے, اپنا تجزیہ شروع کر دیں کہ میں کس طرح سے کر رہا ہوں اور مجھے مزید کس طرح کرنا چاہیے. یہ ہر آدمی اپنے طور پر بہتر جانتا ہے. مثلا ایک آدمی کاروباری ہے, ایک آدمی کی ملازمت ہے نا, کوئی آدمی کی اور کوئی کام ہے, اور کوئی آدمی فارغ ہے, ہر طرح کے لوگ ہیں ہمارا ہم میں. تو فارغ کو اپنے اوقات کیسے پورا دن گزارنا چاہیے, کاروباری کو کس طرح سے کرنا چاہیے, ملازمت والا ہے تو وہ اسے معلوم ہے کہ جی میں صبح مجھے اتنے بجے گھر سے نکلنا ہے, اتنے بجے مجھے آفس پہنچنا ہے, وہاں سے واپسی مجھے اتنے بجے ہوتی ہے نا, میرا اتنا وقت ہے میرے پاس, میں اس وقت میں یہ عمل کر سکتا ہوں, جانے سے پہلے یہ عمل کر سکتا ہوں. تو یہ تجزیہ کر لے, کم سے کم ایک سپارہ تلاوت جو ہے لازمی کر لے. حالانکہ ویسے تو ایک سپارہ عام دنوں میں ہے لیکن عادت نہیں ہے, مثلا ہاتھ ہی نہیں لگاتے قرآن مجید, مثلا ایک پاؤ بھی نہیں پڑھتے. تو رمضان شریف میں ایک سپارہ شروع کی, وہی بات یاد کیجیے رکھیے گا کہ اس رمضان میں اس عمل کو شروع کرنے کی برکت سے آگے پورا سال توفیق ہونے کی امید ہے. اس نیت سے قرآن مجید شروع کر دیں کہ آگے مل جائے گی توفیق, تو اہتمام سے کہ ایک سپارہ پورا ہو جائے ہمارا, چاہے ہماری ٹائمنگ کچھ بھی ہے نا. اس طریقے سے مزید کوئی ذکر اذکار تسبیح, ایک تر تک تسبیح کلمے کی, درود شریف کی, استغفار کی وغیرہ وغیرہ, اور جو چھٹی کا دن آ جائے تو ان ملازمت پیشہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ چھٹی کا دن آ گیا اب اس کو وصول کر لیں, زیادہ کر لیں, مسجد کا کونا پکڑ لیں, واٹس ایپ سے جان چھڑا لیں. ابھی تو بہت ساری چیزیں جان پکڑنے والی تھی, اس میں ایک اور چیز آ گئی ہے جان پکڑنے والی, واٹس ایپ. اب جس کو دیکھو وہ بس جھٹ سے وہ کھولا اور شروع ہو گیا, اس کے بغیر کھانا ہضم نہیں ہو رہا. تو اس میں اس ماہ میں اس سے پیچھا چھوڑا لے آدمی ہے نا, اور اگر پیچھا نہیں چھوٹتا دو گھنٹے لگاتا تھا تو دس منٹ کر دے مثلا, اللہ تعالیٰ توفیق دے اور اسی وقت کو اپنے اعمال میں لگا دے. اور خاص مقصد جو فرمایا کہ اس ماہ کا جو خاص مقصد ہے نا کیا ہے, لعلکم تتقون, کہ تم میں تقوی آ جائے. اتنی بڑی دولت ہے تقوی, سارا نچوڑ جو ہے اللہ تعالیٰ جا بجا ہے تقوی تقوی تقوی, اور اس مقصد کے لیے یہ ماں اور یہ رحمتوں کی برسات اور یہ اعمال کے فضائل اور یہ ساری چیزیں, مقصود کیا ہے؟ فرمایا کہتا ہے کہ تم متقی ہو جاؤ. یہ ساری عنایتیں میں کر رہا ہوں یہ اس لیے ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اور تقوی کہتے ہیں اللہ تعالی کے ڈر کو, گناہ سے بچ کر زندگی گزارنے کو, گناہ چھوڑنے کو. جو چیزیں حلال تھیں اس کو اللہ نے اس وقت روزے کے اوقات میں اس کو ممنوع فرما دیا. وہ چیز حلال ہے عام دنوں میں, وہ چیز حلال ہے اس وقت کھانا پینا, اپنی خواہش پوری کرنا کیا ہے, وہ چیز حلال ہے, لیکن روزے کے اوقات میں وہ ممنوع ہو گئی. اگر غلطی سے اگر ہوا تو روزہ فاسد ہو گیا. کم سے کم درجہ ہے کہ روزہ فاسد ہو گیا، اور خدا نہ خواستہ جان بوجھ کر کیا تو پھر اس پہ وہ آ گئے، جرمانہ آ گیا. دو مہینے کے پیدر پہ روزے رکھنا یہ جرمانہ آ جاتا ہے. اللہ بچائے اللہ بچائے. تو خاص مقصد فرمایا کہ تقوی کا حصول ہے. اللہ تعالیٰ کا ہر معاملے میں ڈر آ جائے، خوف آ جائے، کوئی بھی غلط کام کرتے ہوئے ذہن میں کوئی خیال آ رہا ہے کسی چیز کا، وہاں ایک دم سے اللہ کا ڈر آ جائے کہ اللہ اس کو جو ہے اس کے سامنے میرا ذہن ہے نا، آنکھ غلط استعمال ہونے لگے تو اللہ کا ڈر مانے ہو جائے اور آنکھ کا استعمال صحیح ہو جائے، زبان کا استعمال صحیح ہو جائے، اللہ کا ڈر مانے ہو جائے، ہماری کمائیوں میں جو ملاوٹ ہے کاروبار میں اور دیگر ملازمت میں اور ایسی جگہوں پہ، وہاں تقویٰ آ جائے. روزے کا مقصود کہ ہم اس کو چھوڑ دیں اور یہ نیت کر لیں کہ چلو بھائی ابتدائی درجہ یہ ہے کہ ایک مہینہ چھوڑ دیں. ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ قطب الاقطاب تھے اپنے وقت کے، اس زمانے میں ٹی وی ہوا کرتا تھا، صرف ٹی وی ہوتا تھا اس زمانے میں. آپ کا انتقال سن 86 میں ہوا ہے، مطلب اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، یہ چیزیں جدید آلات نہیں تھے. تو اس وقت آپ فرمایا کرتے تھے بھائی تم یہ ارادہ کر لو کہ میں ایک مہینہ ٹی وی نہیں دیکھوں گا، ٹی وی بند کر دوں گا ایک مہینے کے لیے، تمہیں تو ارادہ کرو کہ میں ایک مہینے نہیں کروں گا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ایک مہینے کے بعد تمہارا دل چاہے گا ہی نہیں. تو ایسے ہی اس ایک مہینے کے لیے آدمی کہہ لے کسی بھی ایسی چیز میں مبتلا ہے، کسی بھی ایسے حرام لین دین میں مبتلا ہے، چوری چکاری میں مبتلا ہے، تو کہے کہ بھائی چلو ایک مہینہ تو چھوڑ دوں، میں ایک مہینہ تو چھوڑ دوں، رشوت لینا چھوڑ دوں، غلط کوئی کام کر رہا ہے وہ کرنا چھوڑ دوں، کوئی ملاوٹ کر رہا ہے کرنا چھوڑ دوں. کتنے لوگ ہیں جو بجلی غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں، برسوں سے غلط استعمال کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں بجلی کی، وہ چھوڑ دیں، کیس میں ایک مہینہ چھوڑ دوں. تو تقویٰ کا اہتمام پیدا ہو جائے. اس مہینے کا خاص جو عمل ہے ان ساری محنتوں کا، اللہ تعالیٰ کی ان عنایتوں کا، کہ متقی ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے، عبادات کی کثرت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی ابتدا سے ہی اور خطبہ عنایت فرمایا، صحابہ کو جمع فرما کر خطبہ دیا کہ ایک تمہارے اوپر مہینہ آ رہا ہے جس میں نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں ایک رات آتی ہے جو 80 سال کی عبادت سے زیادہ جس میں ثواب، اور وہ رات شب قدر کہلاتی ہے، اور وہ رات اس ماہ کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں. یہ سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صحابہ کو خطبہ دے کر ان کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ مہینہ آ گیا. ایک تو مہینہ اوروں کا بھی آیا تھا، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ نے سنایا کہ وہ ایک گاؤں میں ایک مولوی صاحب نے جا کر تقریر کی کہ رمضان آ رہا ہے. انہوں نے کہا اچھا وہ کیسے ہوتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں؟ کہا وہ ادھر سے آتے ہیں مغرب سے. وہ چلے گئے، وہ سیدھے سادھے ان پڑھ لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا تو بڑا مشکل کام ہے، یہ روزے کرنا تو بڑا مشکل کام ہے، کون ہے تو صبح سے شام تک جو ہے وہ گھر پہ اثر رہے اور نماز پڑھے، ایسا کرتے رمضان کو آنے نہیں دیتے اپنے. وہ سارے جماؤں کے وہاں کھڑے ہو کر مغرب کی طرف سے کوئی آئے گا تو دیکھا ایک شخص اونٹ پہ چلا رہا، قریب آیا، کون ہو بھائی تم؟ تو اس نے کہا میرا نام رمضان ہے. ہاں یہی یہی وہ سب نے ڈنڈے ونڈے مار کے اس کو اتنا مارا بکا دیا، یہاں خوش ہو گیا اپنے رمضان کو آنی نہیں. پھر مولوی صاحب گھومتے پھرتے اپنا ٹائم پورا کر کے جب دوبارہ گزرے، ہاں بھائی روزے رکھے بھائی، وہ صاحب ہم نے تو رمضان کو آنی نہیں اپنی، کیسے؟ کیا وہ آیا تھا ایک اونٹ پر رومال مور کے بھگا دیا ہم نے، پھر روزے کیسے؟ ہم کہہ رہے بھائی وہ تو رمضان اتفاقاً اس کا نام رمضان ہوگا، یہ تو اللہ کی طرف سے حکم ہے، یہ کسی آدمی کا نام تھوڑا ہی. تو ایک رمضان تو ان کا بھی آیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے صحابہ کو رمضان کی خوشخبری سنا رہے ہیں، اس کے احکامات بتلا رہے ہیں کہ یہ روزے ہیں اور اس کا یہ اجر ہے، اور جو ہے یہ پہلی امتوں پر بھی جیسا اللہ اس آیت شریفہ میں کہ گھبراؤ نہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، من قبلکم کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے. بھائی اب دیکھو ہم آپ ہیں نا، تو ہمیں تو بچپن سے روزے ملے، ہم نے بچپن سے روزے کا ماحول پایا الحمدللہ. جب ہوش سنبھالا تو ہم نے اپنے ماحول میں روزہ پایا، تراویح پائی، ہم نے اپنے ماں باپ کو سحری میں اٹھ کے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا، اور دن بھر انہیں بھوکا پیاسا دیکھا، اور پھر رات میں جو ہے تراویح دیکھی. اس زمانے میں جامع مسجد سمان آباد میں ہمارا بچپن کا وقت تھا، تو لے آتے تھے ہمارے والد صاحب، تو مسجد اس وقت تعمیر ہو رہی تھی، کنسٹرکشن ہو رہی تھی، چھوٹی سی اس وقت مسجد تھی، وہ پیچھے ریت کی ڈھیریاں اور وہ سارے ہوتا تھا کنسٹرکشن کا سامان، تو ادھر لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، ادھر ہم ریت میں جا کر کے پیر ڈال کے ریت کے گھر بنا رہے ہیں. اس زمانے کا کہ وہاں ہم سمجھیے کہ ہمارا وقت جو ہے، تو اس میں ہم نے اپنا وقت گزار لیا، ادھر سے تلاوت کی آواز آ رہی، آوازوں کو دیکھتے تھے، پیچھے بیٹھے رہتے تھے، امام رکو پہ گیا وہ دھڑ سے جا کے، یہ بھی اس زمانے کے منظر تھے. یہ کیا کرتے، لوگ بیٹھے رہتے پیچھے مزے سے، اور جیسے امام اللہ اکبر رکو میں جا رہا ہے تو ایسی تراویح پڑھنے والے بھی دیکھے. تو خیر شاید ہم نے بھی ایسا کیا ہوگا. تو غرض کرنے کا مقصد یہ کہ بچپن سے ہم نے آپ نے کیا کیا، روزوں کا ماحول دیکھا. صحابہ کو سوچیں نا کہ جنہوں نے پہلے روزے نہیں دیکھے مثلا، ان کے لیے تو نئی چیز تھی، پہلی دفعہ ان کو یہ سمجھیے کہ یہ حکم آ رہا ہے کہ تم نے صبح سحر سے لے کر کے مغرب تک نہ کھانا ہے نہ پینا ہے. اب سوچو کہ وہ ڈریں گے کہ نہیں ڈریں گے، ارے اتنا لمبا بھوکا رہنا ہے، اتنا لمبا پیاسا رہنا ہے. تو اللہ تعالی نے آگے تقویت کے لیے، اس خوف کو دور کرنے کے لیے کیا کیا، گھبراؤ نہیں، پچھلی امتوں میں فرض تھے یہ، انہوں نے بھی رکھے ہیں. جیسے ہم نے تو دیکھا نا کہ ہمارے وقت میں رکھے روزے، تو ہمیں پتا ہے رکھ لیے جاتے ہیں، رکھ لیے، چھوٹے چھوٹے بچے رکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ، کوئی 9 سال میں کہتے ہیں جی روزہ خوشائی ہو گئی ان کی، 10 سال میں ہو گئی. تو ہمیں تو تعجب ہی ہوتا ہے بھائی بچے نے ماشاءاللہ رکھ لیا روزہ، لیکن رکھتے ہیں شوق میں آ کے، وہ کس طرح سے ٹائم گزارتے ہیں اپنا، کچھ بھی کر کے نہا نہا کے بار بار نہا رہے ہیں. اس لئے ایک حکیم، ایک بادشاہ نے جو ہے بچے کا روزہ رکھوا دیا اور بڑے پیمانے پر دعوت کا انتظام کر دیا. وہ چھوٹا سا بچہ تھا، اب وہ روزے کا وقت جب قریب آیا، کھلنے کا وقت افطار کا، تو وہ بالکل بےتاب ہو گیا، پیاس برداشت نہ ہو. اب بادشاہ کو بڑی فکر ہوئی کیا کروں، تو جو ہے اتنا بڑا مجمع آئے گا کیا ترکیب، تو ایک بلایا حکیم صاحب کو، حکیم صاحب دیکھو کیا کریں، یہ تو بالکل کھولنے کے لیے پانی پینے کے لیے بےتاب ہے. میں کہا کچھ نہیں، آپ لیمو اور چھری لیا ہے، لیمو ہوتے ہیں نا کیا کہتے ہیں آپ اس کو، نیمبو کہتے ہیں، نیمبو اور چھری لیا ہے، لیا ہے بچے کو بٹھا دیا سامنے، اب اس کے سامنے اس کو کاٹا ایسے نیمبو کو، اور اس کے بعد کاٹنے کے بعد اس کا رس ایسے نچوڑا، بس اس نے جہاں رس نچوڑا تو بچے کے منہ میں پانی آ گیا، لعاب آ گیا، اس کے لعاب اتنا آیا کہ اس کے آنے سے اس کا حلق جو ہے اتر ہو گیا. بس وہ کچھ دیر اسی طرح سے نیمبو نچوڑتے رہے اور حلق میں ان کے پانی خود بخود آتا رہا. خاصا ہے نا کھٹی چیز کو دیکھ کر کے، دیکھو پانی آ گیا منہ میں، بولنے سے آ رہا ہے، کھٹی چیز کو سوچنے سے منہ میں لعاب آ جاتا ہے، لائک نظام ہے. آج کل دوستوں نے ایک ترکیب بتلائی ہے کہ الائچی چبا لو آخر میں، سحری کے آخر میں کھا پی لیا سب چیز، اس کے بعد ایک دانہ الائچی کا چبا لو اور پانی پی لو تو پیاس نہیں لگے گی دن بھر. تو ہے ایک نسخہ ہے یہ بھی، ہے نا. تو کیا ہے کہ وہ منہ کے اندر ایک ٹھنڈک پیدا کر دیتا ہے، تو ایسے کھٹی چیز جو ہے اس سے ایک لعاب آتا ہے، تو اس بچے کو اس طرح سے لعاب آیا اور اس کا ٹائم پاس ہو. تو خیر، وہ کہنے کا مقصد یہ کہ بچے چھوٹی چھوٹی عمر کے رکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، کرم سے، توفیق سے، اور یہ خاص رمضان کی برکات ہے. غیر رمضان میں کر کے دکھاؤ جی بول جائیں گے. 12 بجے بجتے بجتے ہی یار مجھ تو پورا دن پڑا ہوا ہے، ابھی تک 12 ہی بجے اور یہاں ماشاءاللہ آرام سے ٹائم گزر جاتا ہے. یہ خاص رمضان کی برکات، جو رمضان میں روزہ رکھ لیتا ہے سمجھو کہ وہ اس نے رکھ لیا، اور کسی وجہ سے خدا نہ خاصا رہ گیا تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے، بہت مشکل ہو جاتی. اللہ والے تو رکھ لیں گے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، فرض ہے پورا کرنا ہے، وہ تو رکھتے ہی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت ایک خاص سمجھے انوارات ہیں، برکات ہیں، ہے نا. اور کتنی عجیب بات ہے، سوچیے کہ فرمایا کہ اگر کسی کا ایک روزہ رہ گیا، ماہ رمضان کا رہ گیا، اب اس کے عوض اس ساری زندگی روزہ رکھتا رہے تو اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا. مطلب فرض تو ایک رکھنے سے پورا ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا، کسی کا چھوٹ گیا کسی وجہ سے تو وہ اس کے بدلے میں ایک ہی روزہ ہے نا، وہ نہیں جو جان بوجھ کر روزہ توڑ دے، اس کا تو پھر 60 روزے. ویسے رہ گیا تو اس کے بدلے میں ایک ہی روزہ ہے، تو وہ فرض تو ادا ہو گیا ایک روزے کے رکھنے سے، لیکن جو اس کی قیمت ہے وہ ادا نہیں ہو سکتی پوری زندگی رکھنے سے. جیسے ایک بزرگ کی نماز چھوٹ گئی، تکبیر جو ہے اولا نکل گئی، اور وہ سورہ فاتحہ کے بعد انہیں نماز میں شامل ہوئے، وہ سورت میں جب پڑ جاتی ہے تو انہوں نے اس کے عوض میں 27 نمازیں پڑھی. جیسا سنا تھا کہ جماعت کی نماز 27 درجے المضاعف ہوتی ہے اکیلے نماز پڑھنے سے، تو انہوں نے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کتنی دفعہ جماعت نکل گئی ان کی، معاف کیجیے گا، جماعت نکل گئی، تو اس کے عوض میں کیا کیا انہوں نے، 27 مرتبہ وہ فرض پڑی. بس چین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری فرض کیسے نکل گئی، جماعت کیسے نکل گئی مسجد سے، 27 دفعہ پڑی. خواب دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ 27 دفعہ نماز تو پڑھ لی، تم نے 27 مرتبہ نماز تو پڑھ لی، لیکن وہ فرشتوں کی آمین کا کیا ہوگا؟ اس لیے کہ جب والذوالین امام صاحب کہتے ہیں تو اس کے جواب میں فرشتے آمین کہتے ہیں. ہم بھی آمین کہتے ہیں نا، امام کے پیچھے جماعت پڑھ رہے ہیں، تو جب وہ والذوالین کہتے ہیں تو ہم سب آمین کہتے ہیں، تو اسی وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. اور حدیث شریف میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کی آمین فرشتے کی آمین سے مل جاتی ہے اس کی بخشش ہو جاتی ہے. تو اس کو یہ اس بات کو انہوں نے خواب میں یہ بات آئی، وہ آمین کا کیا ہوگا؟ مقصد یہ کہ اس کے برابر ہو ہی نہیں سکتے، تم جماعت کے برابر ہو ہی نہیں سکتے، وہ فضیلت تو اس کے ساتھ گئی ہے نا. اور یہ جو ہے یہی بات سمجھیے رمضان کی ہے. اس لیے ہمارے اکابر نے بڑے مجاہدے سے روزے رکھے اور چھوڑا نہیں، تو بھائی ان کی قول و لازمی تھی، ہمت تھی، شوق اور فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے یقین کا اعلی درجہ، بیمار پڑ گئے، اسہال لگ گئے، لیکن پھر بھی اسی حالت میں روزے رکھے، روزہ نہیں چھوڑ رہے، حالت غیر ہے. یہاں تک نوبت آئی کہ دوا سے افطار ہو رہا ہے اور دوا سے سحری ہو رہی، تو یہ روزہ نہیں چھوڑ رہے. ہمارے مفتی صاحب کوئٹہ سے آتے ہیں حضرت خلیفہ، تو کہتے ہیں آج لوگ رمضان سے پہلے ہی پوچھنے لگتے ہیں ہمارا فدیہ کیا ہوگا. کہتے ہیں بھائی اللہ کے بندے، تم روزہ رکھنے کی کوشش کرو، نہ رکھ پاؤ تو بعد میں فدیہ ہے نا، وہ تو بعد کی بات، نہیں رکھ سکے تو دے دیا، وہ پہلے سے شروع ہو جاتے، فدیہ دے دیں گے، فدیہ دے دیں گے، فدیہ دے دیں گے. تو کیا ہے، بس وہی اس کی کمی ہے، یعنی یقین کی، اور اس کی فضیلت اگر سامنے ہو، یہ والی فضیلت، ایک روزہ کے بدلے اگر ساری زندگی روزہ رکھے تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا. کتنے اللہ کے بندے ہیں سارا سال روزہ رکھنے والے، ہم تو ایک مہینے میں چی بول جاتے ہیں، وہ سارا سال روزہ رکھتے تھے. پانچ دن روزہ رکھنا ممنوع ہے، پانچ دن حرام ہے، عید، بقرعید اور بقرعید سے متصل تین دن، اس کے علاوہ سارا سال روزے ہیں. ایسی عادت انہوں نے اپنی وہ کر لی کہ وہ سے ہو گئے. کوئی آ گیا مہمان تو اس کے ساتھ کھا لیا، نفلی ہوتا تھا، نفلی روزہ توڑ سکتے ہیں، توڑ لیا نفلی روزہ، ٹھیک ہے نا، بعد میں اس کی جگہ رکھ لیا، اس میں تو مہمان کا اکرام کر لیا، ویسے روزے سے. کتنے اقابت اللہ والے جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح کا معمول بنا لیا. لیکن فرمایا کہ جو ہے بہتر طریقہ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا. اگر کوئی عادت بنائے بھی تو ایک روز رکھے، ایک روز گیپ کر لے، یعنی اس سے مجاہدہ باقی رہے گا. نہیں تو اگر عادی ہو گیا تو پھر اس کے لیے تو ایک عادت بن گئی اس کی، مسئلہ سمجھیے. خیر یہ تو بڑوں کی باتیں ہیں، ہم لوگ خاص خاص روزے رکھ لیں، پیر جمعرات کا روزہ، ایام بیس کا روزہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیس کے روزے رکھتے تھے، 13, 14, 15 ہر مہینے کی، اور پیر جمعرات. آج بھی ماشاءاللہ حرمین شریفین میں پیر و جمعرات کو افطار کا دستان لگتا. پہلی دفعہ میری حاضری ہوئی تو میں حیران ہو گیا، انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، دستان لگ رہا ہے مغرب میں، سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ کیسا دسترخوان، اور بھائی چھچوارے اور کھجوریں اور یہ اور. شاید پیر کا دن تھا یا جمعرات کا دن تھا، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضرت شہید کے ساتھ گیا تھا میں، پھر سمجھ میں آیا کہ یہ یہاں پر معمول ہے، یعنی اس سنت کو انہوں نے باقی رکھا ہوا کہ پیر اور جمعرات کو دسترخوان لگتا ہے. اب جسے معلوم ہے وہ جو روزے دار ہیں وہ تو ظاہر افطار کر رہے ہوں گے، جو جس میرے جیسے جو پہلی دفعہ گیا تو اس کو بھی پتہ چل گیا اور اسے بھی توفیق ہو جائے گی آئندہ رکھنے کی کہ بھائی آج روزہ رکھو. تو پیر جمعرات کا معمول اور ایام بیس کا معمول رمضان کے علاوہ، شہوات کو توڑنے والی چیز جو ہے یہ روزے ہیں. بہت سارے جو ہیں وہ نفس کے اس سے پریشان ہیں، کیا کریں، نفس قابو میں نہیں آتا، تو پھر فرمایا ان کو علاج فرمایا کہ روزے رکھو، کثرت سے روزے رکھو، روزے بھی کثرت سے رکھو. شروع میں پتہ نہیں چلتا، شروع میں فرق نہیں پڑتا، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر وہ ٹوٹتی ہے، شہوت ٹوٹتی. جیسے حضرت رحمۃ اللہ نے ایک بیان میں فرمایا کہ 10 روزے رکھ کے 20 روزے رکھ کے جب تیسرے عشرے میں پہنچتا ہے نا، تو پھر بڑے بڑے پہلوان جو ہیں ٹے ہو جاتے ہیں. 20 روزے تک تیسرے عشرے میں داخل ہوئے، اب جو ہے پھونک نکل گئی. وہ یہی چیز ہے کہ کثرت سے رکھے روزے تو جا کے پھر اس کا اثر آتا ہے. بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے تو روزے رکھے کچھ نہیں ہوا. ایسے ایک صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس آئے کہ جی آپ نے کہا تو روزے رکھو. روزے رکھتا ہوں کچھ نہیں ہوا. کہ کتنے رکھے؟ وہاں بھی یہ معاملہ فرمایا کہ کثرت سے رکھو روزہ. تو یہ اس کی تاثیر ہے کہ اس سے جو ہے شہوت ٹوٹ جاتی ہے. جوانی میں خاص جب نفس اڑیل ہوتا ہے, شیطانیہ کر رہا ہوتا ہے, تو اس وقت یہ فارمولہ ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال اللہ ان لمحات کی حقیقتاً ہمیں جو ہے قدردانی نصیب فرما دے. آپ حضرات کے تشریف آنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. چونکہ ایک معمول ہے مذاکرہ, وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, یہ مذاکرہ ہوا, ہم نے دہرایا, آپ نے سنا, کیا ہوا؟ تازگی آ گئی. معلومات تو تھی پہلے سے, ہے نا, بہت ساری باتیں ہمارے علم میں پہلے سے بھی ہوں گی, لیکن یہ دہرا لینے سے کیا ہو گیا؟ ایک تازہ ہو گیا, ہے نا, ایک شوق بڑھ گیا عمل کا کہ واقعی اس قدر اجر ہے, اس قدر ثواب ہے, اس قدر اہمیت ہے ان اوقات کی. تو اسی لیے ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہے کہ یہ کرتے رہو بھائی, اس معمول کو نبھاتے رہو. اب وقت کے لیے میں بہت متفکر تھا کہ وقت کا تعین نہیں ہو رہا تھا کہ کیا رکھا جائے کیا رکھا جائے, تو جو ہے بہرحال ایک وقت متعین ہو گیا. اب بہرحال احباب آدھے آئے ہیں, لیکن ٹھیک ہے, عذر ہوگا, موسم گرم ہے, ہو سکتا ہے کسی نے سیری نہیں کیا, وہ ایسے بھی ہوں گے, وہ سوچ رہے ہوں گے گھر سے نکلتے ہو. لیکن کبھی شہری نہ ہو تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کا غصہ جو ہے جو ملے اس کو اتارو. بچے پہ اتار دی, بیوی پہ اتار دیا, باہر سڑک پہ ملا اس کو اتار دیا, یہ بھی من جانب اللہ ہے. صحابہ تو ایک کھجور کھا کے پورا دن گزارتے تھے. ہم نے الحمدللہ رات کا کھانا تو کھایا تھا نا, رات کا کھانا کھایا تھا. اور ہم تو کہتے ہیں نا کہ ادھکی بن کے کھاتے. اسی نے کہا حضرت شیخ الحدیث نے فرماتے تھے کہ جو ہے حفظ بات تقدم اور تلافی مافات. سحری میں کھاتے ہیں کیا سوچ کے؟ حفظ بات تقدم, پہلے سے اسٹاک کر لو. اور افطار میں کھاتے تلافی مافات, جو ہم نے اتنی دیر بھوکے رہے اب اس کی تلافی کر دی. تو اور تو دونوں ٹائم میں اتنا کھاتے ہیں کہ گھر سے کھا جاتے. امام صاحب تقریر کر رہے تھے کہ بھائی اتنا کھاؤ کہ روزہ محسوس ہو, اتنا کھاؤ کہ روزہ محسوس ہو کہ روزے میں سے روزے سے. لیکن خیر دن لمبے ہیں, دن لمبے ہیں, تو بارہ بجے تک کتنا ہی کھا لو سحری میں برابر ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے اب تلافی مافات کی تیاری کرنی. تو بہرحال اس میں لڑنا جھگڑنا غصہ اتارنا یہی تو تقوی کی بات ہے نا, کہ اللہ کے ڈر سے پریکٹس آ جائے, ضبط نفس آ جائے بھوک میں پیاس میں, ہے نا, کہ وہاں پر باہر جب نکلیں تو یہ نہ احساس ہو کہ روزے کا غصہ اتارا جا رہا ہے کسی کے اوپر, ہے نا. اللہ دیکھ رہے ہیں اور روزہ رکھنے میں والے کی جزا دینے والے وہ ہیں. الصومولی انا اجزا بھی, روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہوں. بس وہاں یہ سوچ رہے آدمی کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہوں, اس کی جزا تو اللہ دیں گے, تو مخلوق سے کیوں لڑوں. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. کہ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے, اللہ ہم سے جو ناقدری ہو رہی ماہ مبارک کی اس کو معاف فرما دے. یا اللہ آپ کا شکر ہے یہ ماہ مبارک آپ نے عطا فرمایا ہمیں. کتنے لوگ یا اللہ اس دنیا سے چلے گئے, یا اللہ رمضان شروع ہونے سے ایک دن پہلے تک کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے, ان کی قسمت میں یہ رمضان نہیں تھا. یا اللہ یا اللہ، ان کی بخشش فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے. ہمارے کئی بزرگ اس ماہ میں ماہ شعبان میں انتقال کر گئے، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اور یا اللہ جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش فرما دیجیے، اور ہمیں اس ماہ میں آپ نے قائم باقی رکھا ہے، یا اللہ اس کی رضائیں نصیب فرمائیے. ہمارے لیے تمام روزے رکھنا آسان فرما دیجیے، نماز تراویح ادا کرنا آسان فرما دیجیے. یا اللہ جتنی بھی بشارتیں ہیں، جتنے بھی فضائل ہیں، اللہ ہمیں اس کا مورد بنا دیجیے، ہمارے لیے آسان کر دیجیے. فرائض کی تکمیل بھی آسان کر دیجیے، اللہ واجبات، سنن، مستحبات، نوافل کی توفیق عطا فرمائیے، ذکر و تلاوت کی توفیق دیجیے. یا اللہ ذوق دے دیجیے، اللہ شوق دے دیجیے، اللہ اہتمام دے دیجیے. یا اللہ جو طبیعت کے اندر سستی ہے، اور یا اللہ جو بے رغبتی ہے، اپنے کرم سے اس کو دور فرما دیجیے. بڑی تڑپ لگا دیجیے یا اللہ، ایک تڑپ لگا دیجیے، تڑپ لگا دیجیے. یا اللہ جس طرح آپ کے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت فرمائی ماہ مبارک میں، یا اللہ، اور آخری عشرے میں تو پاتا ہے کہ آپ بستر پہ تشریف نہیں لاتے تھے، یا اللہ اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. اللہ کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرما، اللہ ہمیں نصیب فرما. اپنا ایسا تعلق لطا فرما دیجیے اللہ، جو ان اعمال پر ہمیں مضبوط فرما دے. یا اللہ ہم سب کے جملہ مسائل کو حل فرما دیجیے، جو ہماری مشکلات ان کو آسان فرما دیجیے، پریشانیاں اس کو دور فرما دیجیے. جو ہم میں اللہ بیمار ہیں، اپنے کرم سے شفا عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے کرم سے حرمین شریفین کی بعد اب حاضری نصیب فرمائیے، اللہ قیب سے صورت بنائیے. یا اللہ وہاں کے روحانی اور مادی رزق سے ہمیں بھی فیضیاب فرما. یا اللہ اور تاکہ محرومی سے بچا سکیے، ناکامی سے بچائیے، پشیمانی سے بچائیے، پریشانی سے بچائیے. یا اللہ عافیت عطا فرمائیے. اللہ جو بھی نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہوئی ہیں سب پہ آپ کا شکر بجا لاتے ہیں. یا اللہ، یا اللہ آپ کا شکر بجا لاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنا بنا لیجیے. یا اللہ ایک لمحے کی زندگی کو رضا والی بنا دیجیے، اتباع شریعت والی بنا دیجیے، اتباع سنت والی بنا دیجیے. ہمارے آل اولاد کو نیک بنا دیجیے، صالح بنا دیجیے. اللہ اصل خلیفی زبیتی تو المسلمین، رزق میں برکت عطا فرمائیے، حلال طیب عطا فرمائیے. اللہ ہم سب کو متقی بنا دیجیے. اللہ اور تقویٰ کے جو فضائل ہیں، جو بشارتیں ہیں، اللہ وہ سب ہمیں نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما دے. آمین آمین آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.